أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود بجزمة محمد وآل محمد. آئذن محترم، امام بارگاہ یثرب میں عشرہ مجالس کی ساتھی مجلس صاحب، زیارت وارثہ حیات کامل کا جامع منشور کے عنوان کے تحت سماعت کر رہی ہے، اور ہماری گفتگو امام معصوم کی زبانی نقل ہونے والی اس زیارت نامے کے ذیل میں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہادی ہے، اللہ ہدایت کرنے والا ہے، تو اس کا رسول بھی ہدایت کرنے والا ہے. اور جب رسول ہدایت کرنے والا ہے تو رسول کا نائب و خلیفہ ہے، وہ بھی ہدایت کرنے والا ہے. اور جب امام ہدایت کرتا ہے تو اس کا ہر کلمہ، اس کا ہر فعل اور اس کی ہر تقریر ہدایت کا سبب ہوتی ہے. قول اور فعل ہمیں معلوم ہے، قول یعنی زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ، جملے، بیانات، خطبات، نصیحت، جو زبان سے ادا کیے جائیں اس کو کہتے ہیں قول، قول معصوم، حجت. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ ہدایت کر رہے تو حجت ہے. حجت کا مطلب ہے یعنی ایک وزندار چیز ہے، حجت ہے آپ کے پاس، حجت ہے یعنی دیٹس آل، اب کوئی گنجائش نہیں گفتگو کی. کیوں؟ کیونکہ امام نے کہہ دیا. جب امام نے کہہ دیا اور آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ قول امام معصوم کا ہے، صحیح طریقے سے، صحیح مستند کتابوں سے ثابت ہو جائے کہ یہ قول امام معصوم کا حجت ہے. حجت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے عمل کر لیا، روز قیامت آپ کہہ سکتے ہیں اللہ میرے پاس دلیل تھی. کیا دلیل تھی؟ امام کا مستند قول حجت تھا. یہ دلیل، یہ کیا ہے؟ قول معصوم. ایک ہے فعل معصوم، فعل یعنی عمل. امام جو کر رہا ہے آپ اس کو دیکھ کے کریں، وہ آپ کے لیے حجت ہے. امام کوئی عمل ایسا کر ہی نہیں سکتا، توجہ رکھیے گا، معصوم ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتا جس سے کوئی گمراہ ہو جائے. کیونکہ اگر معصوم کے کسی فعل کو دیکھ کے کوئی گمراہ ہو جائے تو اللہ کی ہدایت پر حرف آتا ہے کہ بھائی ایسے کو کیوں بھیجا کہ جو گمراہی کا سبب بن رہا ہے. تو وہ جو یہ اور بات ہے، تاریخ میں فجر کی دو کے بجائے چار پڑھانے والے بھی مل جائیں گے آپ کو، دو کے بجائے چار پڑھانے والے مل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سامنے ہے وہ من جانب اللہ ہونا چاہیے. یہ من جانب اللہ معصوم ہونا تو بنیادی شرط ہے عزیزان گرامی. چنانچہ امام کا قول حجت ہے، امام کا فعل حجت ہے۔ اب آتی ہے تقریر معصوم۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ یعنی امام کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے اور امام حالت تقیم میں نہ ہو اور وہ خاموشی اختیار کرے۔ اس کی خاموشی اختیار کرنا اس کی رضا کی اور اس فعل پر اس کے سگنیچر کرنے کی دلیل ہے، اس کو کہیں گے تقریر معصوم۔ قول معصوم امام کے الفاظ، فعل معصوم ایکشن آف امام، امام کا فعل۔ تقریر کیا ہے؟ امام کے سامنے کوئی فعل انجام دیا جائے، امام خاموش ہے، بشرط یہ کہ امام حالت تقیم میں نہ۔ بعض اوقات حالت تقیم ائمہ رہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ تقلید پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بھائی مشتد کا فتویٰ یہ ہے، امام کی حدیث یہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث کون سے زمانے کی ہے، کس دور کی ہے؟ آیا یہ تقیہ کا دور ہے؟ نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ علم الرجال میں آپ کو پتہ چلے گا یہ کون سے دور کی ہے۔ ممکن ہے ایک ہی بادشاہ کا دور ہو، اس میں دو ایسے ادوار ملیں کہ ایک میں تقیہ کیا ہو، امام نے تقیہ نہ کیا ہو۔ حالت تقیہ میں صادر ہونے والا فعل یا قول، اس کی حجیت الگ ہے۔ حالت غیر تقیہ میں صادر ہونے والے قول و فعل و تقریر معصوم کی حجیت الگ ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کتنی آسانی سے مشتق پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کون سے دور کی ہے یہ حدیث؟ نہیں معلوم۔ ممکن ہے دور تقیہ کی ہو، ممکن ہے غیر تقیہ کی ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے بات ہے ہدایت کی، بات ہے نجات کی۔ نجات کوئی معمولی فعل نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کوئی ایک انسان بھی بے ایمان دنیا سے جائے، بے ہدایت جائے۔ بغیر ہدایت کے کوئی انسان یہاں سے نہیں جائے۔ اللہ چاہتا سب یہاں سے ایمان کی دولت، ہدایت کی دولت لے کے جائیں۔ لہذا وہ نہیں چاہے گا کہ کبھی کہ اس کا بنائے ہوا امام معصوم کوئی ایسا عمل انجام دے جو حالت تقیہ میں ہو اور امام اس فعل پہ خاموش رہیں اور یہ دیکھنے والا جی آئے بادشاہیں بولنے والے ہانکنے والے کی کتاب اٹھا کے اعتراض کرے کہ امام نے جو کوئی یہ حدیث کہی ہے مجتہد کے فتوے حدیث کے خلاف ہے، اور پھر گمراہ کرے لوگوں کو تقلید سے، تو کیا ہوگا؟ یہ انسان بے ایمان جائے گا۔ خدا نہیں چاہتا، اس کے لیے خدا نے کہا ہے، نظام رکھا ہے ائمہ نے۔ کیا امام نے کہا ہے؟ دیکھیں معصوم کیسے زمانے غیبت کے لیے رہنمار کر رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں علینا بالاصول وعلیکم بالتفریع یا فروع۔ علینا بالاصول یعنی ہم اہل بیت آل محمد وارثان قرآن پر لازم و ضروری ہے کہ ہم موٹی موٹے اصولوں کو، چیدہ چیدہ نکات کو، اہم ترین احکامات کو تمہارے سامنے بیان کریں۔ تفصیل نہیں بیان کریں گے، ہم اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ ہم اہم ترین نکات زندگی اور ہدایت کو تمہارے سامنے بیان کریں گے۔ علینا بالاصول، اصول اصل اصل یعنی جڑ، بنیادی نکات، بنیادی پوائنٹس، کی پوائنٹس ہم تمہیں دیں گے۔ وعلیکم بالفروع یا تفریع، اور تم فقہا مجتہدین پر، یہ ہم انسانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ کس کے لیے؟ مجتہد کے لیے ہے۔ امام کہہ رہے ہیں اور تم مجتہدین کی ذمہ داری ہے کہ اس سے منہ شگافی کرو اور ہمارے بیانات، ہمارے احکام حدیث کو کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ چنانچہ ممکن ہے امام کا ایک قول، ایک فعل یا امام کی ایک تقریر، توجہ رکھیے گا، وہ تقیہ کے دور میں ہوں اور ایک نوجوان اس حدیث کو اٹھا کے کہے گا جناب یہ حجت ہے۔ خوب آپ کے لیے حجت نہیں ہے، آپ جا کے مجتہد سے پوچھیں، علم رجال کے ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ جناب یہ حدیث کس دور کی ہے، درایت کے ساتھ، سند کے ساتھ، وہ معاملہ الگ ہے۔ خود دور لازم آتا ہے کہ کون سے زمانے کی ہے۔ لہذا بات ہے ہدایت کی، بات ہے اصلاح کی، بات ہے عمل کی، بات ہے نجات یافتہ ہونے کی۔ لہذا اللہ نے اتنا دقیق نظام رکھا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ بحث کیوں کھولی میں نے؟ تقریر معصوم کے لیے۔ امام کا ہر قول حجت ہے، توجہ رکھیے گا، حجت، حجت یعنی آپ کی وہ اتھارٹی ہے، کہ اگر ثابت ہو جائے یہ قول امام کا ہے اور آپ اس کے مطابق عمل کریں، ثابت ہو جائے علم کے لحاظ سے، خوابوں میں خیالوں میں جی چارانے کی کتابیں جو لکھی جا رہی ہیں آج کل اور بڑے بڑے نام نہاد مصنفین اور محققین پیدا رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اردو میں اجتہاد کر رہے ہیں، عربی ان کو سر سے گزر جاتی ہے، اردو میں اجتہاد کر رہے ہیں، یہ توضیل مسائل اٹھاتے ہیں اردو کی، خصائل شیعہ وسائل شیعہ مناج عاد الفقی کا ترجمہ اٹھاتے ہیں اور دونوں کو میچ کر دیتے ہیں، ان سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اجتہاد جو ہے آئمہ کے قول جو ہیں وہ اردو میں، فارسی میں، انگلش میں نہیں چاہیے، عربی میں جا کے دیکھو اس کا معنی کیا نکلتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں، امام نے کون سا معنی مراد لیا ہے؟ مثلا لفظ مولا کے کئی معنی ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں دوست مراد لیا، کوئی کہتے ہیں مثلا کوئی اور مراد لیا، آپ کہتے ہیں نہیں ولی مراد ہے، وہ کیوں؟ کئی الفاظ، کئی اس کے معنی ہیں، لفظ ایک ہے، عین کے کئی معنی ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، جاسوس کو بھی کہتے ہیں، نہر کو بھی کہتے ہیں، اور کون سا معنی مراد ہوگا؟ قرینہ لیا جائے، شواہد آئیں گے، قرینہ لایا جائے گا، قرینہ سمجھے گا، مثلا عین جاریہ، عین جاریہ کیا مطلب؟ یعنی چشمہ جاریہ لیا جائے گا، عین یعنی چشمہ جاریہ، عین کا ایک اور معنی جاسوس بنتا ہے، تو اس کے لیے قرینہ لایا جائے گا۔ آئمہ نے بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کیے جو مترادف ہیں، لہذا ان کے لیے معنی دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو اردو میں اجتہاد کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سراسر گمراہ کر رہے ہیں، یہ بحث اس لیے کھولی ہے تاکہ قول امام کی حجیت اور سند کی اہمیت آپ کو معلوم ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پڑھنے لکھنے کا مزاج بنائیں، تحقیق کا مزاج بنائیں، تحقیقی باتوں سننے کی عادت ڈالیں، اختلاف مت کریں، آپ کہ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے ہم اس کو پرکھیں گے، میری بات کو بھی پرکھیں، نہیں کہ میرے سب امامہ دیکھ کے بڑی داڑھی دیکھ کے بغاوت دیکھ کے آپ کے وہی بہت بڑے مولانا ہیں، ہماری ایم آئی آر کیا ہو گیا ہے، جس ذاکر مولوی کے ساتھ چار پانچ گاڑیاں چلیں، او ہو یہ تو بڑی اونچی چیز ہے، یہ تو بڑی فلائٹ ہے بھائی، چار چار گاڑیاں چل رہی ہیں اس کے ساتھ، یہی ہے، یعنی نوجوانوں کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں، ہم گاڑیوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، ہم داڑھیوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، ہم اماموں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں نہیں لباس سے دھوکہ مت کھاؤ، لباس سے کوئی بھی پہن کے آ جائے گا، دیکھو کہ وہ جو کہہ رہا ہے حق و حقیقت کے مطابق ہے، معیار کے مطابق ہے، اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے، قرآن و اہل بیت کے مطابق ہیں، امام کہہ رہے ہیں ہماری حدیث بھی سنو اور اگر قرآن پہ پرکھو، قرآن پہ تولو، اگر قرآن سے متصادم نظر آ فجر الجدہ دیوار پہ دے مارو، ہمارا قول نہیں ہو سکتا، ہم قرآن کے مخالف نہیں جا سکتے کبھی بھی، چیلنج ہے امام کا، کوئی حدیث، لیکن قرآن کو پہلے سمجھو پھر حدیث کو سمجھو، قرآن میں موجود ہے اللہ رب من ولا یاب سے اللہ کتاب مبین، ہر خشک و تر کا حکم موجود ہے، لیکن قرآن کو پھر قرآن کے چینل سے سمجھو نا، قرآن کو وارثان قرآن سے سمجھو، قرآن کو مخاطبان قرآن سے سمجھو، تب قرآن سمجھ میں آئے گا، وہ اللہ کو قرآن کو صرف ظاہری قرآن لے لے، 30 باروں کا قرآن، 114 سوروں کا قرآن، قرآن میں فجر کی 2 رکعت نماز دکھائیے مجھے، ظہر کی 4 رکعت دکھائیے، عصر کی 4 رکعت دکھائیے، بہت سی چیزوں کا واجبات کا آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا، اور کہاں سے پتہ چلے گا؟ ماں آتا کم رسول فخو ماں نہ ہو، جو رسول دے اسے لے لو، معیار کون ہے؟ رسول، شاعر مبین، اب رسول نہیں ہے تو پھر وہی ہے کہ جس کا ہاتھ غزیر خم کے میدان میں بلند کیا ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد، تو تصدیق کی عادت ڈالیں، تحقیقی بات سننے اور سمجھنے کی عادت ڈالیں، میں بھی جو بات کر رہا ہوں اس میں بھی، اور میں ہمیشہ بارہا کہتا ہوں جامعہ اشرف پڑھنے جاتا ہوں، اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کسی بات میں کوئی شبہ رہ گیا ہے، کوئی سوال ہے، مجلس میں سوال نہیں ہوتے، آپ ایک دن مجھے بلائیے بلا تکلف، ایام اعظم کے بعد میں آؤں گا اور آپ کے سوال کے جواب دوں گا، کیونکہ میرا مسئلہ سمجھانا ہے میں ان لوگوں میں سے جو فرار کر جائیں، کیونکہ میں حق بات کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے جو بات کہہ رہا ہوں حق بات کہہ رہا ہوں، ممکن ہے میرا لب و لہجہ تلخ ہو، میرے الفاظ سخت ہوں، تعبیریں تھوڑی سی ہو سکتا ہے چبھنے والی ہوں، ممکن ہے کسی کے مزاج پہ گرا گزرے، لیکن مقصد میرا یہ نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ تفہیم ہو، افہام ہو، سمجھا جائے، کچھ لے کے اٹھیں. یہ درسگاہ ہے، یہ حسین کا دسترخوان ہے. ایک دسترخوان تبرک کا ہوتا ہے، جیسے تبرک کھاتے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن امام حسین صرف معدے کو بھروانے نہیں آئے تھے تبرک کے ذریعے سے، امام حسین تو روح کی غذا عزاداری سے. درود بھیجے محمد والے محمد کا. آپ مجھے دعوت دیں گے، میں آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نوجوانوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اور پھر دلائل کے ساتھ گفتگو کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ ابھی تو مثلا یہ موقع نہیں ہوتا نا میں کتابیں لے کے آؤں اور ان کو بیان کروں، لیکن اس میں جب گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ ٹائم ہوگا میرے پاس، تو میں انشاءاللہ اس کو مینیج کروں گا اور آؤں گا. مقصد کیا سمجھیں عزیزان کرام، امام کہہ رہے ہیں ہماری بات کو قرآن پہ پرکھو، قرآن پہ پرکھو. اگر کوئی شخص آ کے ایک پتھر آپ کو دکھائے اور کہے جناب یہ ایک کلو کا وزن کے برابر ہے، آپ تسلیم کر لیں گے؟ جی کر لیں گے؟ نہیں. ایک اسٹینڈرڈ ہے نا، ایک کلو کے ویٹ کا وزن کا اسٹینڈرڈ ہے، دو کلو کے باٹ کا ایک وزن ہوگا، پانچ کلو دس کلو کے باٹ کا ایک وزن ہوگا. ایسا تو نہیں انسان کوئی بھی چیز لے گیا جناب دو کلو سبزی چاہیے آپ کو، پتھر رکھا اور تول کے دے دیا، آپ فوراً ہاتھ پکڑ لیں گے، جناب یہ دو کلو کا نہیں ہے پتھر، یہ وزن، یہ باٹ کہ آپ کا بنایا ہوا ہے، اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. سسٹم کو تو ماننا پڑے گا نا کہیں نہ کہیں، آ کے توجہ ہے نہیں دینے کے نامی حکومت یعنی سسٹم کو تو ماننا پڑے گا نا. میں حکومت وقت کی تائید اور مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے مولانا نے کہا دنیا سسٹم سے چلتی ہے، ظلم سسٹم نہیں ہوتا لیکن کفر بھی سسٹم ہوتا ہے، تو حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، کفر کے ساتھ چل سکتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. امام جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حجت ہے، زیارت نامہ حجت ہے، تربیت ہے، اس میں اصلاح ہے. امام چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ اوپر لے کے جائے. لفٹ کیا ہوتی ہے جس کو ایلیویٹر کہتے ہیں، لفٹ اردو زبان میں کہتے ہیں. یہ ایلیویٹر کیا ہوتی ہے، آپ کو سولی منزل پہ جانا ہے، اس میں بٹن لگے، ایک سے لے کر ویسے 20 منزل تک عمارت ہیں اور آپ کو سولی منزل پہ جانا ہے. آپ کہیں گے 16 کا بٹن دبائیں گے، کیا ہوگا، لفٹ سولی منزل پہ جائے گی، جو لفٹ میں سوار ہو جائے گا وہ بھی سولی منزل پہ جائے گا. آپ کو 20 منزل پہ جانا ہے، آپ 20 منزل کے بٹن دبائیں گے. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کہیں اور رہ جائیں گے اور لفٹ جو ہے 20 منزل پہ چلی جائے، نہیں ہو سکتا نا. جب آپ لفٹ میں موجود ہیں، سوار ہو گئے، دروازہ بند ہو گیا، انتخاب آپ پر ہے کہ آپ نے کون سی منزل پہ جانا ہے، پہلی پہ جانا ہے، دوسری پہ جانا ہے. لفٹ پہنچائے گی، طے یہ ہے لفٹ کا کام پہنچانا ہے. آپ اپنا درجہ معین کریں، آپ اپنے اسکل معین کریں. امام خدا کی وہ روحانی طاقت ہے جو انسانیت کو اوپر لے کے جاتی ہے. آپ اپنا اسکیل معین کریں کہ آپ غذا کے لیے امام کے پاس آئے ہیں، آپ تبرک کے لیے آئے ہیں، آپ دنیا کے لیے آئے ہیں، آپ جاب کے لیے آئے ہیں، آپ رشتے کے لیے آئے ہیں، آپ مکان کے لیے آئے ہیں، یا دار عقبا کی سعادت کے لیے آئے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اپنا وزن ہمیں خود طے کرنا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے. مثال میں نے دے دیا آپ کو، امام کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی صفات سے قریب کرے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا، دیکھیے ایک آئینہ ہوتا ہے، ایک شیشہ ہوتا ہے. آئینہ کیا ہوتا ہے، منعکس کرتا ہے، انعکاس کا کام، انعکاس ریفلیکٹ کرتا ہے. مثلا روشنی یہاں سے آ رہی ہے، مجھے پہنچانی وہاں ہے، روشنی کا رخ ادھر ہے، پہنچانی وہاں ہے. کیا کروں گا، آئینے کو، مرر کو ایسے اینگل پہ رکھوں گا کہ روشنی سے آئے، اس کی جلد سے ٹکرائے اور جس اینگل پر تو مخصوص کروں گا وہاں پہنچ جائے. یہی ہوتا ہے نا انعکاس ریفلیکٹ کرنے کا مطلب، یہی ہے. جس اینگل سے شیشہ رکھا جائے گا، روشنی ضروری نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے، جہاں سے بھی آ رہی ہو، اس اینگل کا کام ہے. اصل میں سارا کام کس کا ہے، اس شیشے کا ہے، اس مرر کا ہے، کہ اس کو کس اینگل پر رکھ رہے ہیں تاکہ مطلوبہ جگہ پر کیا ہو جائیں، روشنی پہنچ جائے. ایک ہوتا ہے شیشہ, ایک ہوتا ہے آئینہ. آئینے کا کام میں نے بتا دیا میرر کا. ایک ہے شیشہ, شیشہ منعکس نہیں کرتا, شیشہ آر پار دکھا دیتا ہے. علی اللہ کی ذات کے لیے آئینہ بھی ہے اور شیشہ بھی ہے. مولا علی کی ذات کو آپ اللہ کے پرتو میں نور الہی کو جدھر فیس کرنا چاہیں, علی کی ذات سے اللہ کی روشنی منعکس ہوتی رہے گی. یہ ان کے لیے ہے جو مستقیم نور الہی کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے, اور علی ان کے لیے آئینہ ہے جو علی کی تربیت میں آ کر سلمان من اہل البیت بن جاتے ہیں. ان کے لیے شیشے کا کام منعکس کر دیتا. آر بار دیکھنا ہے تمہیں خدا نظر آ جائے گا علی میں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اہل بیت علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہادی ہیں. زیارت ہدایت ہے عزیزانِ گرامی. بارہا میں اپنے نوجوانوں سے دس برسہ گزارش کروں گا کہ خدا را زیارت عاشورہ کا, زیارت وارثہ کا ترجمہ پڑھیں, امام کیا کہہ رہا ہے. بات کہاں تک پہنچی تھی ہماری؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر حتی اتاک الیقین. صحیح ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ گفتگو ہو گئی, اب اس میں مزید گفتگو ہے, لیکن ظاہری بات ہے مجھے کسی نہ کسی منزل تک پہنچنا ہے, اختصار کے ساتھ کام لے رہا ہوں میں. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلام الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجازها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك كاي آگے من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. یہ مہدی پہ آپ نے سر کیوں جھکایا؟ امام زمانہ کا نام ہے. ہاں یہ دیکھیں اصلاح ہونا چاہیے. یہ مہدی جو ہے امام زمانہ کا نام نہیں ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں امام زمانہ کا نام لیا جا رہا ہے. نہیں, مہدی یعنی ہدایت یافتہ. اشہد انک الامام البر, نیکی کا امام, بر و تقی تقوا کا امام ہے, بر و تقی و راضی اللہ سے راضی ہے, الزکی پاکیزہ ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ مہدی یعنی ہدایت یافتہ امام ہے. توجہ رکھیے گا. اب آپ نے کہا مولا آپ نے چار کام کیے, نماز قائم کی, زکوٰۃ دی, کل اس پہ گفتگو ہو چکی ہے, امر بالمعروف کیا, اس پہ گفتگو ہو چکی ہے, نہایت عن المنکر برائی سے روکا, کس سطح پہ جا کے روکا وہ اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے, پھر کہا حتی اتاک الیقین اور یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا. اب جیسے ہی آپ نے کہا حتی اتاک الیقین, یعنی آپ مرتبہ یقین پہ فائز ہو گئے, یعنی یقین پہ تھے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اب آپ نے کہا لعن اللہ امتن قتلت کا. لعن کیا ہے؟ لعنت. لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری کی دعا. رحمت کا اپوزٹ کیا ہے؟ لعن. لامن لعن, یعنی آپ کسی کو کہیں کہ لعنت ہو یعنی تجھ پہ رحمت خدا نہیں ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ فاتحہ نہیں پڑھو, فاتحہ نہیں جاتی. اچھا, کہنے لگے کہ دو صاحبہ میں دو بحث ہو رہی تھی, اللہ سے ڈائریکٹ ہونا چاہیے, اللہ سے ایسا ہونا چاہیے, توحید کی منافی ہے, کسی سے مدد نہیں مانگو, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ. میں ایک دفعہ رکشے میں سوار ہوا, اپنی مندر بھی پہنچا, رکشے میں لکھا تھا صرف یا اللہ مدد, صرف یا اللہ مدد. اب جو خالی توحید کا ڈھنورا پیٹتے نا, ان کی بات کی کوئی دلیل نہیں. میں رشے سے اترا, میں نے کہا بھائی صاحب آپ میری مدد کر دیں. وہ بولا جی فرمائیے کیا مدد. تو وہ سمجھے شاید میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا آپ میری مدد کر دیں گے نا؟ ہاں بھائی آپ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. میں نے کہا آپ جو میری مدد کر رہے ہیں یا میں جو مدد مانگ رہا ہوں وہ شرک تو نہیں ہے نا؟ کہنا سفر کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, میں کوئی حرام کام تو نہیں کر رہا نا. آپ سے مدد مانگ کے نہیں. تو میں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا ہے صرف یا اللہ مدد, اس کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ ساتھ ہے یا نہیں میرے؟ یہ جو آپ کہنا ہے صرف یا اللہ مدد, اس کا مطلب میں جو آپ سے مدد مانگ رہا ہوں, آپ اپنی روزی کے لیے رکشا سے جو مدد مانگ رہے ہیں یہ صرف یا اللہ مدد تو نہیں ہے نا؟ توجہ ہے, یہ صرف یا اللہ مدد. مجھے یا اللہ مدد سے کوئی مسئلہ نہیں, یا اللہ مدد ہونی چاہیے. اگر علی بھی مدد کرے گا تو وہ اللہ کی دی ہوئی مدد کی تو فعل کرے گا, کیونکہ علی صفات الہی کا مظہر ہے. توجہ ہے, اگر یہ علی مدد کہیں, یہ یا رسول اللہ مدد کہیں, تو علی کے پاس جو کچھ ہے, رسول کے پاس جو کچھ ہے, وہ اللہ ہی کا تو عطا کیا ہوا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. شرک وہاں پر ہے جہاں یہ کہیں گے یا علی مدد اللہ کچھ نہیں, یا رسول اللہ مدد اللہ کچھ نہیں, یہ شرک ہے. کہ اللہ کو چھوڑ دیا نبی کو لے لیا, اللہ کو چھوڑ دیا علی کو لے لیا, اللہ کو چھوڑ دیا اولیاء اوصیاء کو لے لیا, کسی پیر فقیر کو لے لیا ہے, یہ خراب بات ہے, یہ توحید میں خلل ہے. وَإِلَّا يَا عَلِي مَدَدْ کہیں, یا رسول اللہ مدد کہیں. خب بعض اوقات مدد انسان جو ہے وہ منہ سے مانگ رہا تو میری مدد کر دو, بعض اوقات آپ مدد کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہوتے. جی زوجہ سے کہتے ہیں چائے بنا دو, یہ مدد لینا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب جو یا اللہ مدد کہیں گے وہ تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا, نہ روٹی کے لیے کہے گا, نہ چائے کے لیے کہے گا, نہ تام کے لیے کہے گا, کسی چیز کے لیے پھنس جائے گا مولوی. توجہ ہے کہ نہیں کرامی؟ تو ائمہ نے اس طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کیا کریں, دعا کریں. لعن اللہ امتا قطر. اب یہ مولوی صاحب بحث کر دے ڈائریکٹ جو اللہ سے, ایسا کر لو ویسا کر لو. ایک اور ان کے دوست پہنچے, کہیں گے آپ کے دادا محترم زندہ ہیں؟ کہیں گے نہیں. ابا زندہ ہیں؟ جی ابا زندہ ہیں, دادا محترم انتقال فرما گئے. کہیں گے اللہ کرے آپ کے دادا پہ لعنت ہو. اب یہ بڑے چراغ پا ہوئے, میرے دادا پہ لعنت بھیج دیا آپ نے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسن جڑا لی. کہیں گے ابھی تو آپ کہتے درود و سلام نہیں بھیجتا تو لعنت کیسے پہنچ رہی ہے؟ بھائی درود و سلام نہیں پہنچ رہا, فاتحہ نہیں پہنچ رہی تو لعنت کیسے پہنچ رہی؟ جب لعنت جس چینل سے پہنچ رہی ہے, درود و سلام اور فاتحہ بھی اسی چینل سے پہنچ رہا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. جس چینل سے لعنت جاتی ہے اسی چینل سے فاتحہ جاتی ہے, جس چینل سے لعنت جاتی ہے اسی چینل سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جاتا ہے, چینل ایک ہی ہے. توجہ رکھیے گا, لعنت بھیجنا بھی ایمان کا حصہ ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا بھی ایمان کا حصہ ہے. چنانچہ آپ اگر لعن اللہ, لعنت یعنی خدا تم پر رحمت نازل نہ کرے, لعن اللہ امتا قتلت کا لعنت کرے خدا اس امت پر. امت کا لفظ ہے امتا قتلت کا, مولا آپ کو قتل کیا. ولعن اللہ امتا ظلمت کا, خدا اس امت پر لعنت کرے یعنی رحمت سے دور رکھے جس نے آپ پر ظلم کیا. لعن اللہ امتا سمعت بذالک, اور اس پہ بھی لعنت جو اس ظلم اور ستم کو سنے اور راضی ہو جائے. راضی ہو جائے, توجہ رکھیے گا, بہت نازک جملہ ہے یہ, اور ایسا نازک جملہ ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے اور آ کر انتقام لیں گے تو کس سے انتقام لیں گے بتائیے؟ وہ جو شمر مر گیا جس کی ہڈیاں گل سڑ گئیں اس سے انتقام لیں گے؟ بحث ہو رہی ہے یزید جو مر گیا ہڈیاں گل سڑ گئیں جہنم کی آگ میں جل رہا ہے خبیث, اس سے انتقام لیں گے؟ کس سے انتقام لیں گے؟ آپ کہہ دیں امام زمان آئیں گے خون حسین کا انتقام, بھائی کس سے لیں گے انتقام؟ توجہ رکھیں, بہت حساس بحث ہے, بہت نازک بحث ہے, بقول مارو بہت جاندار بحث ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ, ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ کیونکہ ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس، دوسری بعد تیسری، بس اتنا وقت ملتا ہے کہ ایک کپ جو ہے وہ آپ کی اجازت سے چائے جو ہے وہ ایک کپ نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر مسلسل گفتگو کرنی ہوتی ہے، اور چاہتا ہوں کہ ٹائم بھی شروع ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا پانی کا سہارا لیتا رہتا ہوں۔ لعن اللہ امتن قتل، امت سے کیا مراد ہے؟ امت سے مراد قوم ہے؟ نہیں، امت سے مراد وہ گروہ ہے، وہ نظریہ کہ جس کے پیروکار ایک خاص مقصد کے لیے اس سرکل میں آ جائیں۔ امت کا بظاہر معنی کیا ہے؟ امت یعنی قوم، قوم پرستی، امت، امت مسلمہ کہتے نہیں کہتے، امت مسلمہ یعنی جو دائرہ توحید و نبوت اور رسالت و قیامت میں آ جائے مثلاً، اس کو امت مسلمہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، جی جو واجبات ہیں مثلاً جو حقائق ہیں ان پہ ایمان، ان کو کہ امت مسلمہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لعن اللہ امتن، امت سے مراد یہاں پہ امت نہیں وہ والی، امت سے مراد وہ ہم فکر افراد کا گروہ ہے کہ جو مختلف ادوار میں پایا جاتا ہے، اور یہ ہم فکر افراد اپنی ابتدا سے جس زمانے میں بھی پیدا ہوئے اس زمانے سے فکری غذا لیتے رہتے، ہر دور ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ شیطان کے پیروکار ہر دور ہر زمانے میں ہیں۔ خوارج جو مولا کائنات کے مقابلے میں آئے جنگ صفین کے بعد، جی یہ پوری بڑی زبردست اور بڑی یوں کہوں دلچسپ بحث جنگ صفین اور واقع تحقیق، یعنی واقع نوجوانوں کو یہ نہج البلاغہ حقائق سننے چاہیے، اتنی پیاری ہے، اتنا پیارا واقعہ، یہ اتنا جاندار ہے کہ آپ یعنی سمجھیں گے کہ مولا علی کو کیسے کیسے لوگوں کا سامنا تھا۔ بہرحال کیا عرض کر رہا تھا میں کہ ساتھ ساتھ میرے نہیں ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ
ایسا گروہ
بعض اوقات میں کوئی سانس لینے کے لیے نقطہ لیتا ہوں اور وہ رشتہ کلام جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ گروہ یعنی اب خوارج بظاہر ختم ہو گئے، مر گئے، لیکن آج بھی ان کی نسل باقی ہے، ان کے ہم فکر افراد باقی ہیں پاکستان میں، طالبان، القاعدہ، لشکر جنگوی، جی وہاں چلے جائیے آپ، آئی ایس، داعش، یا افریقہ چلے جائیے تو بوکو حرامی، یا کراچیوں سے چلے جائیے انصار الشریعہ جیسے افراد مل جائیں گے آپ کو ماشاءاللہ سے، کہتے ہیں یہاں کوئی دہشت گرد نہیں، ماشاءاللہ سے دہشت گرد پہ دہشت گرد نکل رہے ہیں، یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں، مادر علم سے نکل رہے ہیں۔ بہرحال تو وہ تو ختم ہو گئے، لیکن ان کے تربیت یافتہ، ان کی فکری غذا لینے والے موجود ہیں۔ امت اس گروہ کو کہا جاتا ہے۔ لعن یعنی اب یہاں پہ قوم کی، قبیلے کی، رشتہ داری کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو بھی جس قوم کا، جس زمانے کا، جس نسل کا، جس صاحب کا انسان ہو، اگر وہ قاتلان حسین کے فعل سے راضی ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا مذاق ہے۔ اب امت کا لفظ پتہ چل گیا، ہم فکر افراد جو ہر دور ہر زمانے میں ہو، خواہ وہ کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، ایران کا ہو، پاکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، امریکہ ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ ان کے فعل سے راضی ہے، وہ اس امت میں آ جائے۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن قاتل نہیں کا، قتلت کا، یعنی در حقیقت وہ پوری ٹیم، وہ پورے ہم فکر افراد۔ اللہم لعن، امام رضا کی حدیث بیان کی تھی، امام رضا نے ریان بن شبیب سے کہا اگر چاہتے ہو رسول اللہ کے ہم جواروں کیا کرو، اللہم لعن قتلت الحسین، حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو۔ کون قاتل تھا امام حسین کا؟ ایک کون؟ شبیب بن دلجوشن۔ آپ کہہ رہے ہیں امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت، آپ نہیں کہ اللہم لعن قاتل الحسین، توجہ رکھیے گا، بہت اللہم لعن قاتلی فاطمہ الزہرا، فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت، ایک قاتل پہ نہیں، امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت، قاتل ایک جشم جس نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا۔ اللہم لعن قاتل الحسین نہیں کہتا، اللہم لعن قتلت الحسین، جو آپ اعمال کرتے ہیں شب 21 شب 19 کو کیا کہتے ہیں؟ اللہم لن قتلت امیر المومنین. توجہ رکھے گا, قاتل ایک تھا, دو قسم کے قاتل ہوتے ہیں, ایک قاتل عامر ہوتا ہے, ایک قاتل مباشر ہوتا ہے. قاتل عامر کون ہوتا ہے؟ جو آرڈر کرتا ہے, جو بہکاتا ہے, جو اسلحہ دیتا ہے, جو آپ کو اکساتا ہے. عامر, عامر یعنی امر کرنے والا, آرڈر کرنے والا. آپ کو نظر نہیں آئے گا میدان میں جائے واردات پر. قاتل مباشر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے. اگر آپ کہیں اللہم لن قتلتا امیر المومنین, یعنی قاتل امیر المومنین, وہ تو ابن ملجم مرادی ہے. لیکن مقصد ہمارا یہ نہیں, ہمارا کہتے جو جو جب جب جیسے جیسے علی کے قتل میں شریک ہے اس پہ لعنت. اب دیکھیں یہ ہے زیارت وارثہ کے نکات. آپ کہہ رہے لعن اللہ امتن قتلت کا, جس امت نے جس گروہ نے آپ کو قتل کیا اس پہ لعنت. وہ قاتل تو ایک ہیں. آپ کہہ رہے جس جس نے قتل کیا امت, اس امت پر, اس امت پر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو میدان کربلا میں تھا, جیسے جس طرح جتنا شریک تھا, وہ سب قتل حسین میں برابر کا شریک تھا. اس لیے کہہ رہے ہیں لعن اللہ امتن, امت نے قتل کیا ہے, گروہ نے قتل کیا ہے, فرد نہیں, شخص نہیں, پرسن کی بات نہیں ہو رہی ہے. امام کے جملے ہیں یہ, عزیزان کرام توجہ ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ پوری اس ٹیم کو مد نظر رکھو. لعن اللہ امتن قتل کا, ولعن اللہ امتن ولمت کا. قتل اور ظلم میں کیا فرق ہے؟ یہ پوری ایک بحث ہے, لیکن میں بس مختصر الفاظ میں اس کو سمیٹ کر آپ کے سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجو محمد و آل محمد. قتل کا تعلق انسانی بدن سے ہے, روح کا رشتہ انسانی بدن سے چھین لیا جائے اس کو قتل کہا جاتا ہے. اور اگر جہاں پر انسان کا اور اس کی روح کا رشتہ نہ چھینا جائے لیکن اس کے مقصد کو پامال کر دیا جائے, اسے ظلم کہا جاتا ہے. جب آپ نے کہہ دیا قاتل بنانا, تو پھر ظالم کون ہے؟ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ ظلم عدل کے مخالف ہے. عدل, خدا عادل ہے, عادل ہے یعنی ہر چیز اس کے مقام پہ رکھتا ہے. مثلا علم ہے, آپ علم سجاتے ہیں, پنجے کو سب سے اوپر رکھیں گے, پھر اس کے بعد پٹکا ہے, پھریرا ہے, اس کے بعد بانس پہ کپڑا چڑھا ہوا ہے, اس کے بعد مشک اوپر سے سجائی جاتی ہے. یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھ رہے ہیں. تابوت سجا رہے ہیں, تابوت ہے, اس پہ کپڑا چڑھایا, امامے کو سرہانے رکھا مثلا, ٹھیک ہے نا. ہر چیز کا ایک مقام ہے, اس کو کہتے ہیں عدل. یعنی ہر چیز کو اس کو مقام پہ رکھنا. ظلم کیا ہے؟ اس کے برعکس, کسی چیز کو اس کا جائز اور صحیح مقام نہ دینا. ٹوپی کا مقام سر ہے, کوئی پیر میں رکھے, یہ ظالم ہے. موزے اور جراب کا مقام پیر ہے, سر پہ رکھے, یہ ظالم ہے. توجہ ہے؟ ظلم کا معنی کیا ہے؟ عدل کے خلاف ہے. عدل یعنی ہر چیز کو جائز اور صحیح, اس کا منطقی مقام دینا. ظلم کیا ہے؟ اس کے مخالف ہے. اگر لعن اللہ امتن قتلت کا, جب آپ نے قتل کہہ دیا پھر ظلم اس میں جو آ گیا. یہ ظلم کیا ہے؟ ظلم یعنی امام کو, اس کی تعلیمات کو, اس کے مقصد کو وہ مقام نہ دینا. امام کہتے رہے, بتاتے رہے, سمجھاتے رہے, میں اسے لکھ دے لوں, فاطمہ کلال ہوں, رسول کا نواسا ہوں, لیکن انہوں نے ظلم کیا, یعنی امام حسین کو قتل کر دیا. بات نہیں سنی. اللہ نے کہا کہ حسین کی بات سنو, انہوں نے حسین کی بات نہیں سنی. اللہ نے کہا حسین کو سر پہ رکھو, یعنی سر کا تاج بناؤ, ہدایت لو, انہوں نے حسین کے سر کو نوکری دبے سوار کیا. یہ ظلم ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا, امت مانا ہو گیا. امت نے کہہ دیا, ایک آدمی نہیں, ایک فرد کی بات نہیں, گروہ کی بات ہے. یعنی ہر دور میں یہ گروہ موجود رہے گا, ہر دور میں ظلم کرنے والا موجود رہے گا. اچھا, یہ ظلم جو ہے, قاتل تو وہ ہوتا ہے جو معاند ہوتا ہے, عدو ہوتا ہے, دشمن ہوتا ہے, خصومت رکھتا ہے. لیکن یہ ظلم یعنی ناانصافی, جس کو کہوں آسان زبان میں عدل انصاف, ظلم ناانصافی, یہ ناانصافی بعض اوقات غیر بھی کرتے ہیں, اپنے بھی کرتے ہیں. اب بہت ہی سنجیدہ بحث ہے یزیدہ نگرہ کی. میں آپ کی سماعت کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی سنجیدہ بحث کو سن رہے ہیں, لیکن بہت ہی دل کو ہلا دینے والی بحث ہے. یہ جو ناانصافی ہے نا, بعض اوقات غیر بھی کرتا ہے اپنا بھی کرتا ہے. غیر نے امام کے بدن پر گھوڑے دوڑائے, بعض اوقات اپنا کوئی امام کے مقصد پر گھوڑے دوڑاتا ہے. ہمیں اس زیارت وارثہ کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے, کہیں میں امام کے مقصد کو تو پامال نہیں کر رہا. میں گریہ تو کروں, مولا آپ کا جسم پامال ہو گیا, وزر المعذور, آپ کو تنہا شہید کیا گیا, لیکن کیا میں امام کے مقصد کو تو پامال نہیں کر رہا؟ کیا میری نماز, میرا روزہ, میرا داڑھی, میرا حجاب, یہ چیزیں میں کر رہا ہوں, امام کے تابع ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. زیارت کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو کم سے کم شب جمعہ مولا کو سلام کرو, جا کر زیر علم سوچو کہ حسین کے مقصد کو تو پامال نہیں کر رہے تم, حسین کے جسم کے پامالے پہ تو گریہ کو نہ ہو, لیکن حسین کا مقصد اگر پامال ہو جائے, اور وہ بھی تم, ان تم سمرا نعوذ باللہ آپ نہیں ہیں, استغفر اللہ, یعنی وہ انسان جو مقابلے میں ہے امام کے, لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا, جو ظلم کر رہا ہے, ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. اچھا, ایک ظلم یہ ہے جس کو میں نے بتایا اپنے اور غیر کرتے, ایک ظلم وہ ہے کہ جو اس وقت امت مسلمہ پہ روا رکھا گیا ہے. برما کے مسلمان ہیں, سعودی عرب میں لشکر کشی جاری ہے مومنین پر, بحرین میں, یمن میں, مختلف دنیا کے شام میں, دنیا کے ممالک میں, یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی امام پر ہونے والا ظلم ہے, امام اصل پر, کیونکہ یہ امت مسلمہ ہے, یہ حصہ ہے امام کی امامت کا. برما پہ ظلم ہو, امام زمانہ گریہ کر رہے ہیں, سعودی عرب میں مومنین کے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے, امام زمانہ نوح گناہ ہیں, بحرین میں قتل ہو رہا ہے, امام زمانہ مسترب ہیں. ہو نہیں سکتا کہ روئے زمین پر کسی کا قتل کیا جائے ناحق, صرف مسلمان کا نہیں, شیعہ کا نہیں, سنی کا, کسی بریلوی کا قتل کیا جائے. یہی جو راجہ بازار سے پکڑے گئے تھے, کون تھے؟ ایک خاص مکتب کے ماننے والے, اپنے ہی افراد کو قتل کیا. امام زمانہ مسترب ہیں اس خون ناحق پر جو ایک دیوبندی کا بہایا گیا. توجہ ہے, مفتی شامزئی کو امام حسین کے بارے میں ایک کتاب لکھنے کے جرم میں مارا گیا. امام زمانہ مسترب ہوں گے اس جرم پر, دیوبندی صحیح لیکن ہے تو مسلمان. توجہ ہے آپ کی عزیزان کرامی, کس نہج میں جا کر امام کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا امام الانس والجان؟ امام شیعہ نہیں کہتے, امام مسلم نہیں کہتے, امام عالم اٹھانے والا نہیں کہتے, امام الانس والجان کیا کہتے ہیں؟ جن اور انسانوں کے امام, اجنہ کے امام, انسانوں کے امام, وہ انسانوں میں شامل نہیں ہے. یہ خاک روب عیسائی جو بدین میں یسن کے کسی علاقے میں مارا گیا کہ اس کا بدن دھلا ہوا نہیں تھا, یہ قتل ہوا, امام زمانہ مسترب ہیں اس پہ. ہو نہیں سکتا کہ خون ناحق کیا جائے اور امام خاموش رہے, ممکن نہیں ہے. امام علی سے بڑھ کے کہتے ہیں, امام علی کو خبر ملی کہ ایک سرحدی علاقے میں ایک عیسائی نصرانی عورت پر حملہ کیا گیا اور اس کے پیر کا زیور پادم چھین لیا گیا. مولا کو خبر ملی, مولا نے کہا اگر کوئی مسلمان اس ظلم کو سن کے مر جائے تو وہ برحق مرا ہے. کیوں؟ ایک ذمی عورت پر جو اسلام کے دائرے میں رہ رہی ہے, اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا. کوئی بھی ڈاکہ ڈالنے والا تھا, مسلمان تھا یا کافر تھا, ڈاکہ ڈالا گیا, انسانی حقوق پامال ہوئے. امام کہہ رہے ہیں اگر کوئی مر جائے وہ حق میں مرے گا. یہ ہے انسانیت کا امام. یہ امام رضا کا واقعہ جو ضامن آہو کے نام سے مشہور و معروف ہے, کہ ہرنی آئی تھی اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی تھی, اس سے بڑھ کر امام رضا کے گنبد کا مسئلہ تھا. سبز امام گنبد کا, امام رضا کا جو گنبد تھا وہ دور سے نظر آتا تھا. یہ کبوتر آ کے بیٹھتے تھے اور ان کی بیٹ سے وہ اس کی چمک مان پڑ جاتی تھی۔ لہذا یہ خداموں کی ٹیم بیٹھی اور کہنے لگی کہ بھائی کسی طرح سے ان کبوتروں کو ایسے بگاؤ، اس کی شو خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قربان جو امام رضا، یہ ہے امام، اللہ امام، امام الانس والجان۔ جو میں کہہ رہا ہوں کسی برما کا، عیسائی کا، دیوبندی کا، مسلم کا، کسی عیسائی کا قتل ہوتا ہے، آپ کا امام زمان امام مہدی مسترب ہے۔ یہ امام الانس والجان جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، السلام علیکم یا امام الانس والجان، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں سمجھ میں آتا ہے۔ اب یہ ٹیم بیٹھی کہ کس طرح کبوتروں کو بھگایا جائے۔ امام رضا علیہ السلام میں خادم کے خواب میں آئے، کہنے کہ ان کبوتروں کو یہاں سے نہیں ہٹاؤ، یہ بڑی دور سے ہماری زیارت کے لیے آتے ہیں، میرے پاس شکایت لے کے آئے ہیں کہ ہمارے لیے ایک پلان تیار کیا گیا ہے کہ ہمیں آپ کے گنبد پہ بیٹھے نہ دیا جائے۔ امام کہ ان کو کچھ نہ کہو، ان کے لیے دوسری جگہ مقرر کر دوں۔ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک کوئی کبوتر جو ہے امام کے گنبد پہ نہیں بیٹھا، کوئی کبوتر۔ یہ جن، انسان، چرند، پرند سب کے امام ہیں۔ کوئی سنی مرے نہ حق مرے، امام مسترب ہے۔ کوئی دیوبندی مرے، مارے گئے دیوبندی، میں نے بتایا راجہ بازار کے واقعے میں بے گناہ دیوبندی مارے گئے، دیوبندیوں کے ہاتھوں مارے گئے، دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے، امام مسترب ہوگا یقیناً، بے گناہ مارا گیا ہے۔ عیسائی مارا جائے، ایک خاک روپ جھاڑو دینے والا مارا جائے، امام مسترب ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ انسانیت کا امام ہے وہ، کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ہے امام۔ السلام علیک یا امام الانس والجن، جن و انس کا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ امتا قتلت ولعن اللہ امتا ظلمت کا ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بے، جس جس نے سنا امام حسین کو قتل کیا گیا خاموش رہا، چپ رہا، ہمیں کیا ہونے دو۔ نہیں، جو خاموش رہے گا، جو راضی رہے گا، وہ بھی قاتل میں شریک ہے۔ جو برما کے مسلمانوں کے قتل پر خاموش رہے، راضی رہے، برما کے قاتلوں میں شریک ہے۔ جو فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے ظلم پر راضی رہے، وہ یہودیوں صہیونی کے ساتھ شریک ہے۔ جو سعودی عرب میں رہنے والے مومنین العوامیہ احسا یا دوسرے شہروں میں ہونے والے ظلم پہ خاموش رہے، وہ سعودی قاتلوں کے ساتھ شریک ہے۔ جو بحرین میں ہونے والے ظلم پہ خاموش رہے، وہ بھی سعودی قاتلوں کے ساتھ شریک ہے۔ جو بر اور جو شام میں ہونے والے بے گناہ انسانوں کے قتل پر راضی رہے، وہ ان کے قاتلوں میں شریک ہے۔ کتنی وسعت ہے اس زیارت وارثائے حسین میں۔ اسی لیے تو فرمایا حسین چراغ ہدایت کشتی نجات ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہر قوم پکارے گی، ہر انسان پکارے گا، ہر مکتب پکارے گا، حسین ہمارا ہے، حسین ہمارا ہے، حسین انسانیت کا ہے۔ درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ انشاءاللہ باقی نکات ہیں وہ کل عرض کروں گا۔ زیدانی کے نام امام ہدایت کرتا ہے انسانیت کے لیے۔ میں نے بتایا انسان، امام کیا ہے؟ اوپر لے جانے والا۔ آپ اپنا لیول طے کریں، اپنا درجہ اور مقام طے کریں، آپ نے کہاں جانا ہے۔ کھانے کے لیے امام کے ساتھ ہے، پینے کے لیے ساتھ ہے، اولاد کے لیے، بچے کے لیے، جاب کے لیے، رشتے کے لیے، کہاں تک ساتھ ہے؟ یا آخرت تک کے لیے، جو آخرت تک جانا چاہتا ہے۔ پھر امام نے کہا البلاؤ لیل والا، ہاں جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے نا مدینے سے، کیا کام، وہ پھر تیار ہو جائے۔ پھول نہیں ہے اس راستے میں، سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، شہادت ہے۔ پہلے دن سے امام نے بالکل کلیئر کیا ہے، واضح کیا ہے شہادت کے لیے۔ فلیرحل معنا، ہمارے ساتھ چلے، جو خدا سے ملاقات کے لیے۔ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے ساتھ کہاں تک چلنا ہے۔ اگر واقعا خون حسین کے انتقام کے لیے امام کے ساتھ دینا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ البلا لل والا، بلا مصیبت، پریشانی، امتحان کس کے لیے ہے؟ جو ولایت رکھتا ہے، جو ولی ہے، جو موالی، جو محبت رکھتا ہے۔ پھر آپ کا بھی امتحان ہوگا، میرا بھی امتحان ہوگا، اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں سائٹ پہ ہونا ہے امام زمانہ کے لیے، ٹھیک ہے دور سے دیکھیں، مولا واٹس ایپ پہ گروپ بنائیں گے، جی لائیو دیکھیں گے مولانا آپ کو فیس بک پہ انشاءاللہ، آپ جہاد کیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں ہوں گے ایسے ماشاءاللہ سے. یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، حضرت موسیٰ سے کہتے تھے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتل موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جائے اللہ سے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب جھنڈے گڑ جائیں وزارت تقدیم ہو ہم یہاں اکیلے جانا. امام زمانہ کے ساتھ بھی ایسے کچھ لوگ ہوں گے، مولا واٹس ایپ گروپ بنائیں گے ناصران امام عصر علیہ السلام، اس میں آپ کی مدد کریں گے، اس میں نعرہ حیدری بھی لگے گا، نعرہ تکبیر بھی لگے گا، نعرہ سلام. کچھ لوگ ہیں ایسے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ابھی بھی ہیں. یہ حقائق ان کو سنیں سمجھیں. یہ ہے زیارت والد صاحب جو ہمیں بتا رہی ہے اپنے ایمان کو چیک کرو. تمہارا واسطہ جو ہے امام عصر سے ہے. امام عصر کون ہے؟ منتقم ہے، خون حسین ہے. یہ بحث بھی رہ گئی کہ کس سے آ کے انتقام لیں گے امام، اس یزید سے جو مر گیا ہے اس شبر سے یا کسی اور سے، یہ بحث انشاءاللہ رہے گی، کل آپ کی خدمت عرض کروں گا. درود بھیجے محمد وال محمد. جہاں آپ نے میری اتنی ساری باتوں کو سنا اور تحمل سے سنا اور صبر سے سنا، شکر گزار ہوں آپ کا. ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کو بھی اسی انداز سے سنیے گا، تحقیقی انداز سے اور پیار و محبت سے سنیے گا، سوال ہو اس کے لیے بھی حاضر ہوں میں، اس لیے کہ ہمارا انداز تحقیقی نہیں رہا. کسی بھی مستند مقتل میں حضرت قاسم کی شادی کا ذکر نہیں ہے سوائے ایک کتاب کی، جس کے بارے میں محققین، مورخین، علماء، فقہاء، محدثین نے لکھا ہے. اس سے پہلی والی کتابوں میں ذکر نہیں ہے. ایک بات، دو سن لکھے گئے ہیں حضرت قاسم کے، ایک 13 سال آپ کا سن لکھا گیا ہے، اب 61 ہجری سے 13 سال پیچھے چلے جائیے کیا سن بنے گا، اور ایک 47 ہجری لکھا گیا ہے. 47 کا مطلب یہ ہے کہ 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی، امام حسن کی شہادت کے موقع پر حضرت قاسم کا سن 2.5 سال یا 3 سال تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بنا بر قول مشہور اور اصح صحیح ترین قول کیا ہیں جن کے بارے میں روایات اور مسند مقادر نے لکھا ہے، حضرت قاسم بالغ نہیں ہوئے تھے، 13 سال کا سن لکھا جاتا ہے. ظاہر ہے 13 سال کے بچے کی شادی تو نہیں ہوتی ہے. ایک بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بھی ایک قول کی بنا پر، ایک تاریخ کی بنا پر، روایت نہیں ہے یہ تاریخ ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، امام نہیں ہے تاریخ ہے، مورخ نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے حضرت قاسم کا صرف عقد ہوا تھا، نکاح ہوا تھا. توجہ رکھیے گا، یہ تاریخی بحث ہے، اس کو ٹھنڈے مزاج سے سنیے گا. عقد ہوا تھا اور امام حسین کی صاحبزادی سے ہوا تھا. امام حسین کی 4 صاحبزادیوں کا ذکر ملتا ہے، 3 کے نام درج ہیں تاریخ میں، 1 کے بارے میں سکوت ہے، اس کا نام نہیں ملتا. بہرحال اب میں اس وارد ہونا نہیں چاہ رہا کہ وہ ان کے نام کیا تھے، عمریں کیا تھیں، لیکن حضرت قاسم کا عقد ہوا تھا اور عقد کے بعد حضرت قاسم کیا کر رہے تھے؟ میدان میں جا رہے تھے. کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو کل میں آپ کی خدمت لا کے دکھا سکتا ہوں. تو ان کی نو بیاہی دلہن نے کہا کہ اے میرے دولہا، مثلا اے قاسم، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میدان کارزار میں جا رہا ہوں. اے میری آنکھوں کی نور، حضرت قاسم نے کہا اپنی نو بیاہی دلہن کو، دلہن سے مراد یعنی جس سے نکاح ہوئے منکوہا جس کو کہا جاتا ہے، آپ میری آنکھوں کے نور ہیں، میں امام کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں تو اور مجھے نصرت کرنی ہے. اس پہ ان کی عقد نکاح میں آنے والی زوجہ نے کہا کہ میں آپ کو کیسے پہچانوں گی؟ انہوں نے کہا تم مجھے میری آستین سے پہچاننا. اور یہ کہ حضرت قاسم نے اپنی آستین کو پارا کر لیا، پھاڑ لیا. اب مراد ان کی زوجہ کی شاید میدان شہدا اور میدان کربلا میں شناخت سے ہو یا عالم آخرت سے ہو، اس کا ذکر نہیں ملتا. حضرت قاسم کا ایک قول ہے، وہ بھی صرف عقد کا ایک قول، مستند اقوال کے مقابلے میں کہیں ذکر نہیں ہے. چلیں اگر اس قول کی صحت کو اور اس کے وزن کو مان لیا جائے، شادی کا تذکرہ کہیں نہیں. یہی روایت سے مراد واقعہ تاریخ کا، روایت تو امام سے ہو جاتی ہے نا، اس میں حضرت جب حضرت قاسم جانا چاہتے ہیں باہر عقد کے بعد، نکاح کے بعد، تو ان کی زوجہ کہتی ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اب ہماری عروسی، یعنی شادی، شادی کسے کہتے ہیں؟ جس میں لڑکی رخصت ہو کے شوہر کے گھر آ جائے، بخت کے گھر آ جائے، یہ تا قیامت کے لیے مثلا رکھ دی گئی ہے، یعنی وہاں پہ تم امام کی بہو بن کر آؤ گی، مراد یہ تھی حضرت قاسم کی، یہ ایک قول ہے۔ اب اس دوران ہماری اردو ادب میں جو مثلا اشعار ملتے ہیں حضرت قاسم کی مہندی کے، شادی کے، یہ شاعر کا تخیل ہے عزیزانی گرامی، مہندی نہیں ہوئی تھی حضرت قاسم کی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ اگر اس قول کو صحیح مان بھی لیا جائے کہ ان کا عقد ہوا تھا، شادی پھر بھی نہیں ہوئی تھی، یہ شاعر کا تخیل ہے کہ مثلا ایک ماں اپنے نو بیاہے، اپنے غیر شادی شدہ بچے کی لاش بھی کہتی ہے کاش میں تیرے سیرے کے پھول دیکھتی۔ اب یہ جو سیرے کے پھول ہیں یہ عربوں میں آپ کو نہیں ملیں گے، فارسی عربی میں نہیں ملے گا، ان کے سیرے کا تصور نہیں ہے، سیرے کا تصور ہندوستان برصغیر میں تھا، لہذا ہم نے اس کو مثلا دولہ سے تعبیر کر دیا، اور پھر اس تخیل کی بنیاد پر ہم نے نوحے یا مرثیے یا سلام کہے۔ توجہ رکھیے گا، ہوا کیا، اس کی حقیقت نہیں بتائی گئی، آہستہ آہستہ کیا ہوا، اور باقاعدہ مہندی نکل رہی ہے، قاسم دولہ قاسم دولہ، اس تخیل کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پہ نہیں، تخیل کی بنیاد پر۔ اچھا چلیں، مثلا تخیل کو کسی حد تک مان لیتے ہیں، اب کیا ہو رہا ہے، حضرت قاسم کا ولیمہ بھی ہو رہا ہے اور بارات بھی ہو رہی ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور یہ سب آپ کے سامنے ہے، اور اگر کسی کے سامنے نہیں ہے تو وہ یہ جان لے یہ ہو رہا ہے، اور آئندہ 15 سالوں میں وہ بہت کچھ ہوگا جس کی آپ کو امید بھی نہیں ہوگی۔ تخیل کی بنیاد پر شادی کا تصور موجود ہے، آزاداری کو منائیے اپنی رسم و رواج اور تہذیب کے مطابق منائیے، لیکن آزاداری کا مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے، توجہ رکھیے گا، آزاداری کا مقصد، مقصد شہادت حضرت قاسم فوت نہ ہو، غم منائیے۔ مثلا امام خمینی کے زمانے میں تہران میں کچھ لوگوں نے انقلاب آ گیا ہے، اب جناب یہ ماتم ماتم چھوڑ دو، سینہ زنی چھوڑ دو، دست سے نکالنے چھوڑ دو، ہم جا کے مظاہرہ کریں گے، چوک پہ جا کے پلے کارڈ اٹھے ہوئے ہوں گے، یزیدیت مرد آباد، حسینی زندہ آباد، امام خاموش سائڈ میں ہو جاؤ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جس طرح آزاداری ہو رہی ویسے کرو، سینہ زنی کرو، ماتم کرو، سرو سینہ پیٹو۔ امام خمینی نے کہا وہ مکتب جس میں سر و سینہ پیٹنا نہ ہو وہ مکتب مر جاتا ہے، وہ مکتب مر جائے گا جس میں سر و سینہ پیٹنا نہ ہو۔ پھر امام خمینی کہتے ہیں یہ جو ہاں جو سینے پہ پڑ رہے ہیں یہ سینے پہ نہیں ماتم کے لیے اٹھ رہا، یہ ظالم کے منہ پہ تماچا ہے آزادار کا۔ اب آپ دیکھیں کس طرح اس فقیہ اور مجتہد نے کہا کہ آزاداری کرو، ماتم کرو، سر و سینہ پیٹو، اسلام کی روایت کو باقی رکھو، لیکن مقصدیت کے تحت، مقصدیت فوت نہ ہو۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھیں، آپس میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہو، اگر سوال کی گنجائش ہے سوال لکھ کے دیں، میں بعد میں مجلس میں یا اس کے بعد بس اس کو اس چیز کو کلیئر کر سکوں، سمجھے اس چیز کو۔ تخیل کی بنا پر، ایک واقعے کی بنا پر جس کی سند کم ہے، آپ پورے پورے مرثیے لکھ دیں، اور پوری آزاداری جو ہے وہ قاسم دولہ کہتی بھی آئے اور مہندی اٹھائے، اور اب دو عالموں کو دکھایا جاتا ہے، ایک کو دلہن بنایا جاتا ہے، ایک کو دولہا بنایا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مقصدیت فوت ہو رہی ہے عزیزانی گرامی۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، 7 محرم منسوب ہے قاسم ابن حسن علیہ السلام سے، اور یہ وہ شہید ہے کہ جس کی شہادت سے پہلے بھی امام نے گریہ کیا ہے، جس کی شہادت کے بعد بھی گریہ کیا ہے، اور ایسا گریہ کسی اور کی لاش پہ نہیں کیا امام نے۔ شب عاشور، دربار سجا ہے، دربار حسینی، ہر ایک کو بتایا جا رہا ہے کل معرکہ ہوگا، کل قتال ہوگا، کل میدان کارزار ہے، شہید ہو گئے۔ ایک ایک صحابی پوچھ رہا، جواب دے رہے امام، اس کے بعد چراغ گل کر دیا، بعض چراغ بجا دو، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، چراغ گل کر دیا، دوبارہ روشن ہوا، کوئی نہیں گیا۔ مولا ایک جان کے ہزار جانے، آپ پہ نثار کر دیں، آپ ابھی حکم دیں، ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ ڈالیں، یہ وہ اصحاب تھے۔ ایسے میں قاسم ابن حسن بلند ہوئے، کھڑے ہوئے اپنے مقام سے، چچا جان کیا میرا نام بھی شہدا میں ہے؟ اللہ اکبر، قاسم آپ کی معرفت کے قربان جاؤں، السلام علیک یا قاسم ابن حسن صلی اللہ علیک، یا قاسم ابن حسن صلی اللہ علیک، یا قاسم ابن حسن صلی اللہ علیک، یا قاسم ابن حسن. امام نے کہا اچھا قاسم تم بھی ہو بیٹا، اچھا بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی؟ اللہ اکبر، چچا بھتیجے میں کتنا پیار ہے، جب سے حسن کا سایہ اٹھا ہے حسین نے بچوں کی طرح پالا ہے، بیٹا قاسم موت کیسی ہے؟ حضرت قاسم فوراً کہتے ہیں احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. علماء کہتے ہیں حضرت قاسم کے جواب میں دو پہلو ہیں، ایک بچپنا لڑکپن اور ایک معرفت. بچوں کو شیرینی سے بہت محبت ہوتی ہے، مٹھاس سے. حضرت قاسم نے کس کا تاثر کیا؟ شہد کا، یعنی بچپنا نظر آ رہا ہے. اور معرفت کہاں نظر آتی ہے؟ امام حسن کی تربیت کہاں نظر آ رہی ہے؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ ہے میٹھی موت میرے نزدیک، یہ ہے معرفت قاسم ابن حسن. اللہ اکبر. ایک دفعہ امام نے کہا قاسم تم بھی بڑے مصائب کے بعد قتل کیے جاؤ گے، تم بھی درجہ شہادت پاؤ گے. بس قاسم اسی تمنا میں ہے، صبح عاشور بلند ہو گئی، بار بار آ رہے ہیں، کبھی پردے کے سامنے آتے ہیں، کبھی خیمے کے سامنے آتے ہیں، کبھی امام کے سامنے آتے ہیں، شاید امام اپنی نظریں جھکا لیتے ہوں، گویا دیکھا نہیں ہے حسن کو، حسن کے لال کو. اللہ اکبر. ایک دفعہ ماں کی نظر پڑی، کسی کام سے خیمے میں آئے، ماں نے پوچھا میں فرمانے قاسم ابھی تک زندہ ہو؟ اپنے چچا پر جانے سار نہیں کی؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی مادے گدا میں معافی کا طلبگار ہوں، جب بھی گیا چچا نے مجھے واپس کر دیا اور یہ کہہ کے واپس کیا، ارے تم تو میرے مرحوم بھائی کی یادگار ہو، تم میرے شہید بھائی کی یادگار، یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں موت کے منہ میں جانے دوں؟ بس بنا بر قول مشہور ماں نے کہا قاسم تمہیں یاد ہے نا آخری وقت تمہارے بابا نے خط لکھ کے دیا تھا، جاؤ وہ رقا اور خط اپنے چچا کی خدمت میں پیش کرو. قاسم دوڑے دوڑے گئے، وہ رقا نکالا، امام حسین کی خدمت میں کہا کہ یہ بابا کا نامہ ہے آپ کے لیے. بس ایک دفعہ حسین نے قاسم کو دیکھا، خط کو آنکھوں سے لگایا اور بے اختیار رونے لگے، مدینہ یاد آ گیا، تشت میں کلیجے کے ٹکڑے یاد آ گئے. ایک دفعہ خط کھول کے پڑھا، سمجھ گئے کہ حسن نے پہلے سے اجازت دے رکھی ہے، جاؤ بیٹا قاسم، خدا حافظ. عباس قاسم کو تیار کرو، 13 سال کا قاسم، اب کوئی مصیبت یہ ہے اللہ مصائب یہ حضرت قاسم کے، کوئی لباس کوئی زرہ قاسم کے جسم پر پوری نہیں اترتی. نہ کنا عباس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے آقا کوئی خود نہیں ہے قاسم کی جسامت کے لیے، کوئی زرہ نہیں ہے. یہ کہہ کے ایک دفعہ امام نے قاسم کے امامے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو کفنی بنا کر قاسم کو پہنا دیا اور دوسرا امامہ باندھ دیا. گویا حسین یہ کہہ رہے ہیں بیٹا قاسم تجھے کفن نہیں ملے گا، جا اپنی ماں سے الوداع کہہ لے، یعنی ماں کو تیار کر لے. قاسم چلے ماں کی خدمت میں آئے، ماں دے گرامی سلام آخر قبول ہو، مادر نے دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا قاسم تو کتنا خوش نصیب ہے، تجھے زندگی میں کفن مل گیا. اللہ اکبر. ارے ماں حقیقت حال سے پوشیدہ ہے. بس عزیزہ نے گرامی قاسم ایک دفعہ اجازت لے کے چلے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا گویا 14ویں کا چاند سرزمین کربلا پہ نمودار ہو گیا ہو. قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ رکاب میں پاؤں نہیں آ رہے تھے اور جلدی میں نکلے ہیں قاسم، الٹے پیر کے جوتے کا تسمہ نہیں باندھا ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں، راوی کے الفاظ ہیں. بس عزیزہ نے گرامی قاسم نے تلوار نکالی اور تلوار نکالنے کے بعد کہا میں حسن کا لال ہوں، اپنے چچا کے دفاع کے لیے آیا ہوں. عزیزہ نے گرامی 17 لہینوں کو فنار کیا. اسی اثنا میں قاسم تھک چکا، 3 دن کا بھوکا پیاسا 13 سال کا قاسم، اسی اثنا میں ایک لہین نے سر پہ وار کیا، قاسم گھوڑے پہ نہ رہے زمین پہ آئے، السلام علیک یا عمّا، چچا میرا سلام قبول کرو، میری مدد کو پہنچو. حسین و عباس نے حملہ کیا، قاتل کو فنار کیا. اللہ اکبر. اب ادھر سے عباس نے اور ادھر سے مولا حسین نے حملہ کیا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، ارے 13 سال کا قاسم کہہ رہا ہے چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کرو. اب غبار چھٹا، حسین نے دیکھا، حسین سرحانے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، قاسم ایڑیاں رگڑ رہے، چند سانسیں باقی ہیں. ایک دفعہ سرحانے بیٹھ گئے، کہنے لگے قاسم ارے کتنا شوق ہے تیرے چچا پر، تو مدد کے لیے پکارے چچا نہ آئے اور اس وقت آئے جب اس کی مدد تیری کسی کام نہ آئے. اللہ اکبر. بس عزادارو، قاسم ابن حسن کا جنازہ لے کے چلے. عزیزان گرم، میں سوچ رہا تھا قاسم کا لاشا کیوں پامال ہوا، شاید امام حسن یہ کہیں میں کربلا میں نہیں ہوں گا، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے مدینے میں تھے اور قاسم ابن حسن کے لاش کے ٹکڑے کربلا میں. بس امام حسین نے، 13 سال کا سن کتنا ہوتا ہے زندگی گرامی، لیکن بند بند جدا ہو چکا ہے، گوشت ریشہ ریشہ ہو رہا ہے، ارے نہ ٹاپوں سے پامال ہو گیا، ارے فروا کی کمائی لٹ گئی. بس عزیزان گرامی، امام حسین نے سینے سے لگایا قاسم کی لاش کو. اللہ اکبر. سینے سے لگانا ہے کہ قاسم کے پائے مبارک زمین پہ خط بنا رہے ہیں. اب حسین اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ بنابر قول مشہور، حسین نے ایک چادر منگائی اور قاسم کی لاش کو، ماتم حسین.